تحریر فرمایا ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ملتا ہے تو اس کی مالی ضرورت پوری کر دیتا ہوں، اور خیال میں بعد میں آتا ہے کہ دیے گئے پیسے کو میں زکوٰۃ یا کوئی مالی مانی ہوئی نظر میں ایڈجسٹ کر لوں تو یہ جائز ہے. زکوٰۃ میں اور نظر میں ہمیشہ نیت پہلے ہو، پہلے آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میں پیسہ کس مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہوں. اگر زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کیا تو زکوٰۃ اگر آئندہ سال بھی واجب ہونی ہے اور فی الحال اس نے فرض کیجئے 5,000 دے دیے تو آئندہ سال کی زکوٰۃ اب کاؤنٹ ہو جائے گی. ٹھیک. نظر جب تک پوری نہ ہو تب تک کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اس مریض کو صحت دے تو میں ایک دمبا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، تو جب تک اس کو صحت نہ مل جائے یہ دمبے کا ذبح نظر کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں، ختم، کل عدم قرار پائے. اگر اس لیے دمبے کو ذبح کرے کہ اللہ مہربانی کرے تو یہ نفلی صدقہ ہے، اور اس لیے کرنا کہ اللہ اس کو صحت دے گا تو میں کروں گا تو وہ تو جب صحت ہوگی تو اس پہ واجب ہوگا، ورنہ واجب ہی نہیں ہوگا. اور نظر ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی صدقہ کرنا چاہیے. نظر مان لی کہ بیٹا پاس ہوا تو 10 نفل پڑھوں گا، ویسے ہی پڑھ لینے چاہیے. یہ کیوں ضروری ہے کہ بیٹا پاس ہو؟ تو اس لیے کہ وہ آدمی جبر کے ذریعے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرنا چاہتا ہے، اور جبر کی عبادت ناگواری پیدا کرتی ہے، دوری پیدا کرتی ہے. نفل میں آزادی قربت پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی. آتے ہوئے 10 کلو آٹا لے کے آنا اور نہ لائے تو پھر میں سمجھتی ہوں ماں یہ کہتی ہے، اب وہ جبر ہو گیا نا. کئی مرتبہ ناگوار بھی گزرتا ہے، کبھی ماں محبت سے کہتی ہے اگر نہ لائے تو پھر تمہاری پٹائی، وہ تو خوشی کی بات ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آتے ہوئے خود ہی کوئی چیز لے آئے گھر کی ضرورت کا احساس کر کے تو وہ خوشی ہے، چاہے اسے ضرورت نہ بھی ہو تو بھی جو چیز لے آئے گا تو خوشی ہوتی ہے کہ گھر کا خیال کیا. تو اس لیے نظر ماننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے جن چیزوں کے متعلق بیان کیا ہے قرآن میں کہ نظر پیش کرتے ہیں وہ ادب کی وجہ سے نظر ہے، بڑائی کی وجہ سے نظر ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے. اللہ سے کسی آدمی کو شدید محبت ہے، اب کیا کرے، ہاتھ جا کے چومے، ماتھا چومے، کیا کرے گیا؟ تو وہ جذبات جو محبت کے ہوتے ہیں بعض لوگوں میں بڑے قوی ہوتے ہیں، اور خدا کی محبت غالب آتی ہے اور خدا نظر نہیں آتا. تو ایسی صورتوں میں اللہ کے لیے نظر پیش کرنا یہ شریعت نے رکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کہتا ہے اللہ تیری راہ میں خیرات کرتا ہوں، بغیر کسی وجہ کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے 10 نفل پڑھتا ہوں. یہ نظر کی حقیقت. تو اس لیے آپ نے جو تحریر فرمایا کہ بعد میں ایڈجسٹ کرنا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے 5,000 روپے کسی کو دیے تھے اور اس نے لے لیے قرض کے طور پہ، اب اس سے قرض معاف کرنے کی بجائے وصول کیا جائے، چاہے جبرن وصول کیا جائے، اور جبر کے ذریعے وصول کرتے ہی دوبارہ دے دی جائے 5,000، تو یہ ٹھیک ہو جاتا. دوران بحث اگر بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میری ماں چپ ہو جاؤ تو کچھ نہیں، لیکن یہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، لغو کلام قرار پاتا ہے، یعنی اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ اِلَّا اللَّهِ وَلَدْتَمْ، اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں انہیں جنم دیا. خدا نے روکا ہے کہ بیوی کو ماں سے تشبیہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ نسبت کسی اور کی طرف دی جائے، جیسے لے پالک بچے پال دیتے ہیں نا، متبنہ بچے، اڈاپٹڈ سن ڈاٹر، اس میں اس کے اصل والد کا نام تبدیل کر دینا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے خود کہ خبردار باپ کا نام تبدیل نہ کرو. ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے باپ کے نام کے ساتھ. دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ یمنی تھے, انہیں کسی زمانے میں بدو بردہ فروش خرید کے لے آئے تھے, مکہ کی منڈی میں آ کے بیچ دیا. تو مکہ مکرمہ میں حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا. انہوں نے شادی کے تحفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. مختصر خلاصہ اس کا یہ, تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ زید ابن محمد, زید ابن محمد. اب ہمیشہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پکارے جاتے تھے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اب نبوت کے بعد تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بڑھ گیا تھا, ہر کوئی یہی کہتا تھا. اللہ نے جب یہ آیت نازل کی کہ دوم لآبائی, لوگوں کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا کرو, تو کل شام تک تو کہہ رہے تھے زید ابن محمد اور صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا زید ابن حارثہ, تو ان کو بڑا ناگوار گزرا, دکھ پہنچا کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی اور کہاں میرے اصل والد کی طرف. تو اللہ تعالی نے زید کا دل رکھنے کو اور اس محبت کو اور اس تعلق کو نبھانے کو اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا, جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکے, زوج نہ کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے, ورنہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے. یہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا دل خوش رہے کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے زید ابن محمد جو ہے, تو پھر بھی کسی وقت زید ابن حارثہ لکھا گیا تھا, اب اللہ نے ایسا پکا نام کر دیا کہ قیامت تک اب اسے لوگ قرآن کریم میں تلاوت کرتے رہیں گے, اور جب تلاوت کریں گے تو 30 نیکیاں انہیں ملیں گی. اس لیے ایسے جملے کہنے نہیں چاہیے, لیکن کہا ہے تو لغو ہے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. مصدق کون تھا؟ مصدق علامہ اقبال کو پڑھیے نا, انہوں نے تو لکھا ہے شعر, کئی مرتبہ آپ کو سنایا نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز, وہ یہودی جو زمین میں فتنے پھیلا رہا ہے بنیاد رکھ کے, وہ روح مصدق واپس آ گئی ہے, مصدق کی روح دوبارہ دنیا میں. نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کلاب, یہ پیغمبر تو نیا کوئی نہیں آ گیا, لیکن اس کے بغل میں جو کتاب ہے نا, یہ کتاب دنیا کو تباہ برباد کر دے. اینگلز اور مارکس نے دنیا میں کمیونزم کو زیادہ پھیلایا, اور مارکس نے کتاب لکھی, اور وہ جو کتاب انہوں نے لکھی وہ شاید 28 برس میں جا کر ایک کتاب مکمل ہوئی. انگلینڈ لندن لائبریری میں اب تک وہ سیٹ رکھی ہوئی ہے کرسی, اور اس کے گرد سونے کے رسے باندھے ہوئے ہیں, انہوں نے پائپس بھی لگائے ہوئے ہیں, کہ اس عظیم شخصیت نے دنیا میں سوشلزم کا جو نظریہ دیا تھا اور دنیا کو تبدیل کیا تھا, اس کرسی پہ بیٹھ کے اس سے کتاب لکھی تھی. ہم بارہا دیکھنے گئے اس کمرے کو جس میں اس نے بیٹھ کے لکھی تھی, اور وہ پھاٹک پہ پہروں کھڑے رہے جہاں وہ غریب آدمی بھوک کی وجہ سے دو مرتبہ گر گیا تھا, تو دوستوں نے اٹھایا دودھ پلایا, اس کی جان میں جان آئی, اور اس کے پاس کتاب چھاپنے کو پیسے نہیں تھے. زبردست زد تھی سرمایہ داری پہ, اور زبردست زد تھی بینکنگ کے اس موجودہ نظام پہ بھی. اسی لیے رشیا میں وہ انقلاب آیا تھا. تو مارکس نے نظریہ دیا اور اینگلز نے اسے لکھا, اس کا دوست تھا نا, لیکن اینگلز نے اسے لکھا اس کتاب مکمل ہونے پہ کہ شکر ہے تمہاری کتاب اس منحوس کتاب سے جان چھٹی. کارل مارکس دنیا کے ان عظیم مفکرین میں سے تھا جنہوں نے دنیا کی حالت بدلنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. یہ مذہب کی جو تنگیاں ہیں نا, جس طریقے پہ ہم نے مذہب کو اپنایا ہوا ہے, اس میں ذرا وسعت پیدا کرنی چاہیے، کھلی فضا میں سوچنا چاہیے کہ کس کا کیا مقام ہے. آپ غلط مقام اس کو دیں لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ غلط ہے، غلط کا بھی پتہ نہ چلے تو پھر صحیح کیسے ہوگا، اور پھر علمی ترقی کا تعصبات کی وجہ سے رک جاتی ہے. تو اس نے اپنی کتاب میں نظریہ یہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں معیشت یہ سٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے، اور اس پہ سب سے پہلے پاکستان میں عمل کرنے کی کوشش بھٹو صاحب نے کی تھی، اور علامہ اقبال کی زندگی میں یہ نظریات بڑی تیزی سے پھیلے تھے. آپ پورا اختلاف کا حق رکھتے ہیں، تردید کا حق رکھتے ہیں، لیکن رشیا 17 کے انقلاب کے بعد بالکل کمیونسٹ ہو گئے تھے، تو کہنے کوئی تھا، ورنہ اب تک وہاں عورتیں زیور بھی خریدتی ہیں اور بھی بہت سی چیز. اور ادھر چین کمیونسٹ ہو گیا تھا، تو چین میں پورے آثار تھے کہ کمیونسٹ ہو جائیں گے، جب آزادی ملی تو ہو گئے. انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان بھی اگر کمیونسٹ ہو گیا تو ہندوستان، چائنا اور رشیا، ایشیا کی اتنی بڑی تین عظیم قوتیں، اگر یہ ہو گئی تو بنے گا کیا، دنیا میں سرمایہ داری کا نظام ڈوب جائے گا. تو انہوں نے رشیا کے اور چائنا کے اثرات روکنے کے لیے پاکستان درمیان میں کر دیا تاکہ ہندوستان بچے، ہندوستان کہیں کمیونسٹ نہ ہو جائے. ہندوستان میں کمیونزم کے پورے چانسز تھے، اس لیے کہ نہرو کمیونسٹ ہو گیا تھا، اسی لیے تو نہرو نے پورے ہندوستان کی پرواہ کیے بغیر پہلی صف میں کھڑے ہو کے مولانا ابوالکلام آزاد کا جنازہ پڑھا. جنازہ تو اس سے کیا پڑھنا تھا، لیکن وہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. اور کامریڈ ہو جانے کی وجہ سے اس کے والد موتی لال نہرو نے مولانا محمد علی جوہر کو خط لکھا کہ میرا بیٹا تو بھگوان سے بھی گیا، خدا تو کیا مانتا، وہ تو بالکل عبادتوں کا قائل نہیں رہا، حلال حرام کا قائل نہیں رہا، میرے بیٹے کو کیجیے. تو مولانا محمد علی جوہر نے آ کر اسے سمجھایا تھا. نہرو اس وقت بالکل جوان لیڈر تھا، مسلمانوں کے بڑے احسانات تھے کانگریس پہ. تو کمیونزم یہاں بھی آ جاتا، ایشیا کمیونزم میں بہہ جاتا سارا. اور بنیادی اصول یہ تھا کہ کمائی کے ذرائع کو گورنمنٹ لے لے، کمائی کا ذریعہ سونا گورنمنٹ لے لے، زمینیں گورنمنٹ لے لے، اور گورنمنٹ لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کے موافق چیزیں فراہم کرے، اور باقی سب کچھ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. یہ کوشش جاری ہوئی تھی اس میں بھی، اور مارکس نے بنیادی طور پہ یہ نظریہ دیا تھا. اس نظریے کو دنیا میں متعارف کرانے والا یہ مزدک تھا کہ اس کے دماغ میں یہ شر آیا تھا، اور اس نے ذرا سی اس میں توسیع کر دی تھی. توسیع کیا، اسے کہا عورتیں بھی اصل میں سرکار کی ملکیت ہیں، یہ رشتوں کا تقدس، ماں بہن یہ سب ختم کرو، جو جس عورت کو چاہے لے جائے، گورنمنٹ جس عورت کو جس مرد کو الاٹ کر دے، یہ سب صحیح. لیکن چونکہ معاشرہ کچھ ترقی پا چکا تھا، مزدک پرانے زمانے کا ایران کا بادشاہ تھا، تو اس لیے عورتوں کی نیشنلائزیشن یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی، دشوار ہو گئی تھی. باقی اگر پکے کمیونسٹ ہوتے تو یہ کر دیتے. ہم نے ایک جگہ جو بھٹو کو کہا نا کہ یہ بے وقوف آدمی تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پہلا شخص ہے پاکستان میں جس نے پردے کو ختم کیا سرکاری طور پہ. ایک طرف مرد بٹھائے، ایک طرف عورتیں بٹھائیں، درمیان میں پردہ تھا، پریس کانفرنس کی اور کہا اتارو اس پردے کو، چھوڑو ان کو، آزاد کرو، باہر آنے دو. اور اتنی احمقانہ یہ حرکت تھی کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. تم کن کو کہہ رہے ہو؟ یہ کو ایجوکیشن برباد کر دے گی، طلاقیں ہو جائیں گی، لڑکیاں اپنی پسند سے شادیاں کریں گی، اور پھر وہ حال جو اب ہو رہا ہے نا، یہ انہوں نے 1974-75 میں فرمایا تھا، 25 اور 45 سال کے بعد اب دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے بے وقوف کہا تھا، ایسے ہی نہیں کہا. نکالو پچھلی تاریخ، بلوچستان میں بھٹو صاحب گئے تھے، پردہ ہٹوا دیا تھا درمیان سے، نکالو نا یار، پڑھو نا، دیکھو نا اسے کیا ہوا. یہ ایسے ہی نہیں، اب گھر گھر میں فتنہ اور فساد مچا ہوا ہے، اور پورا معاشرہ تباہ ہو کے رہ گیا. بچوں کی صلاحیتیں برباد ہو گئی ہیں، بچہ کس کی سنے؟ آزاد خیال ماں کی، قدامت پرست شوہر اور باپ کی، کس کی سنے، کہاں جائے؟ اور انہیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ زبان برباد ہو جائے گی. بچہ ہمیشہ زبان اپنی ماں سے لیتا ہے، اور جو شخص جس زبان میں سوچتا ہے اگر وہ اس کو زبان نہیں آتی تو دین میں بھی نہیں رہتا. دنیا تو بہت دور کی بات ہے. جو شخص جس زبان میں سوچتا ہے نا, اگر وہ اس زبان کو نہیں جانتا تو دین ہی برباد کر بیٹھے. یہ جو ابھی آئے نا بات کہ اسے کہا کہ چپ کر میری ماں, اس کو اگر زبان پر عبور ہوتا تو پھر اس فکرے کو کسی اور طرح ادا کرتا. بچہ ہمیشہ زبان ماں سے سیکھتا ہے. ماؤں کو جب آپ نے گھروں سے نکال دیا, عورتیں جا کے کام کرنے لگیں اور برابر شانہ بشانہ, سبحان اللہ, یہ شانہ بشانہ کرنے کے بھٹو صاحب تو چلے گئے دنیا سے, نتیجہ یہ کہ بچے اب کہاں پلے؟ بچے جہاں بھی پلے انہوں نے زبان وہاں سے سیکھی, زبان برباد ہو گئی, اردو برباد ہو گئی, انگلش برباد ہو گئی. ماں جو زبان بولتی تھی وہ زبان برباد ہو گئی. پنجابی جو بولتے ہیں ان سے پوچھو, دادی اور نانی جو الفاظ بولتی ہیں وہ کوئی اور بول سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں, بچے کو سمجھ نہیں آتی. بچہ کہتا ماں یہ کیا, تو نانی بتاتی ہے کہ پرانے زمانے میں یہ چیز ہوا کرتی تھی, اس کو اس طرح بولا کرتے تھے. زبان برباد ہو جائے جس قوم کی, اس میں کوئی علمی صلاحیت رہ گئی ہے؟ 70 سال میں تم نے پیدا کتنے کی ہیں؟ یونیورسٹیز اور کالجز نے دیا کیا ہے؟ کتنے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں؟ تو عورتوں کو گھر سے نکال دیا, نتیجہ اس کا یہ نکلا. تو اس لیے کمیونزم کو بھٹو صاحب نے لانے کی کوشش کی تھی, تو اس سلسلے میں عورتوں کو آزادی, اس آزادی کا نتیجہ پچھلے دنوں کراچی میں بھی ایک جلوس نکلا ہے, تو بہت لوگوں نے کہا کہ اس پہ بیان کریں. ہم نے کہا چڑھتا ہوا سورج ہے بابا, اس کو کیا بیان کریں. یہ ہیں نتیجے. علامہ اقبال اسی لیے کہتے تھے کہ انگلش نہ پڑھاؤ. جی
مزہ تو ہے اس میں.
ہاں بہت ایسا ویسا. علامہ اقبال اسی لیے کہتے تھے, انہوں نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, یہ شکر ہے اللہ کا مولانا آزاد نے نہیں کہا, نہیں تو مولانا آزاد تو بیچارے پٹ جاتے. علامہ نے کہا, بانگے درا کھولو, علامہ نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ, یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ دیکھو جب پردہ اٹھے گا تو علامہ کو 80 سال ہی ہوئے, زندہ ہوتے تو کیا مطلب, خود سوچ لیں آپ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو مزدک جو تھا یہ وہ تھا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر, وہ جو مزدک پیدا ہوا تھا نا, اور دنیا بھر میں عورتوں کو نیشنلائز کرنا چاہتا تھا اور زمینوں کو اور سونے کو, 4-5 چیزیں تھیں بنیادی طور پہ, یہ وہ تھا. اس کا مذہب یہ تھا, مذہب مطلب اس کا نظریہ یہ تھا, اس نے مذہب کی طرح دنیا میں اس بات کو پھیلایا کہ ہم سب کا مذہب یہ ہے, جیسے خدا پر اعتقاد ہے, خدا نبوت پر اعتماد ہے, اس طرح کی چیز. منوشاستر یہ ہندوؤں کی کتاب ہے بنیادی طور پہ. آپ نے پوچھا کہ اس مذہب کی, ہندوؤں کی. علامہ اقبال کی زندگی کے ان روحانی پہلوؤں سے متعلق بیان فرما دیں جو عموماً لوگوں کی زندگی سے پوشیدہ ہیں. علامہ اقبال یا بنیادی طور پہ ملامتی صوفی تھے اور تصوف میں ان کو بڑی گہرائی حاصل تھی. تصوف میں علامہ کو بہت گہرائی حاصل تھی. علامہ نے بہت پڑھا تھا. آپ ان کی 4 جلدوں میں جو خطوط چھپے ہیں نا, آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ شخص کتنا پڑھا لکھا اور کتنی گہری نظر تھی ان کی. ان کے والد نے انہیں سلسلہ قادریہ میں بیعت کرا دیا تھا, اور علامہ پر سلسلہ قادریہ میں وحدت وجود کی خاص طور پہ جو اس کی رائے ہیں نا, وہ گراں گزری ہیں کچھ. اس کے بعد انہوں نے نقشبندیہ سلسلے کی طرف توجہ کی, وحدت الشہود کی طرف. پھر وحدت الشہود سے وہ پھر پلٹے ہیں وحدت الوجود, وجود کی وحدت کی طرف. اس لیے علامہ اقبال کے شارحین جو ہیں وہ جو زیادہ گہری نظر سے نہیں پڑھ سکے, وہ کہتے ہیں کہ وہ وحدت وجود پہ قائم نہیں تھے اور شہود پہ قائم تھے. علامہ اقبال نے وحدت وجود کی طرف پھر رجوع کیا. اسی لیے ان کی آخری زندگی کی جو شاعری ہے وہ سب کی سب وجود باری تعالیٰ پر روشنی ڈالتی ہے, اور بندے اور اللہ کے درمیان جو پردے ہیں انہیں اٹھاتی. دنیا میں 2 چیزیں یہ حل نہیں ہوتی کبھی بھی. ایک یہ کہ اللہ کون ہے اور ایک یہ کہ میں کیا ہوں. نہیں ہوتی, کبھی بھی حل نہیں ہوئی. اللہ کیا ہے, میں کیا ہوں, اللہ کون ہے, میں کون ہوں. اس لیے کہ بندے کے لیے اصل عبودیت ہے, بندگی ہے, اور اللہ کے ہاں الوہیت ہے. اب الوہیت باری تعالی اور بندگی کے مقام کو صحیح طرح سے سمجھ جانا یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں. ایک وہ صوفی ابن عربی رحمت اللہ علیہ پر یہ بات کھلی تھی عبدیت کی, بندگی کی, کہ بندہ کیا ہوتا ہے, اور انہیں بتایا گیا تھا اور ایک مقام ان کو کئی ایک طے کرائے گئے تھے. وہ جب بندگی کے مقام پر پہنچے ہیں تو ابن عربی رحمت اللہ نے ہاتھ جوڑ دیے اور آہوزاری کی اور کہا خدایا مجھے نکال اس سے, میں اب مرنے لگا ہوں, میں اس مقام کو برداشت نہیں کر پاتا, یہ بندگی کا مقام اتنا بڑا. اور یہ وہ آدمی کہتا ہے جس نے جا کر نبوت کا دروازہ کٹکھٹایا کہ اسے میرے لیے کھولا جائے, تو انہیں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور بس اس کے بعد قیامت تک کے لیے دروازہ بند, ابدیت کا مقام نہیں سہ سکے. اس لیے یہ جو آپ تحریر فرماتے ہیں نا کہ کیا بات تھی, علامہ اقبال کی, تو علامہ اقبال ان چیزوں سے واقف تھے, وہ جانتے تھے کیا ہوتا ہے. وحدت وجود جب ان پر کھلنا شروع ہوا تو ان کی زندگی کے آخری 3 سال ایسے گزرے ہیں کہ وہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے, بس کوئی بات نہیں. صبح اٹھے, تلاوت کی, درخت کے نیچے مونڈا بچھایا اور دھوتی پہنتے تھے ایک بنیان, اور سارا دن حکے کے کش لگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. شام کو سیاسی لوگ آ جاتے تھے تو پھر بات چیت ان کی ہو جاتی تھی, ورنہ سارا وقت ان کا رونے میں گزرتا تھا. وہ جب وجود کی وحدت کے اسرار اور رموز ان پر کھلتے تھے, وہ کسی آدمی کے بس کی بات تھوڑی ہے کہ آدمی اسے سہ جائے اور برداشت کر لے. وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پگھلا, ہڈیاں پگھل جاتی. ہر آدمی کیا بڑے بڑوں کے بس کی بات نہیں. علامہ اقبال میں اور بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت کیا کہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دودھ پینے کی عمر 2.5 برس کی اجازت دی ہے اور قرآن نے 2 برس مقرر کیے ہیں. قرآن نے 2 برس کس کے لیے مقرر کیے ہیں اور 2.5 برس کس کے لیے مقرر کیے ہیں, ان 2 آیات پہ بڑا آسان ہے غور کر لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ حملہ و فصالہ, عورت کا مدت حمل اور اس کا بچے کو دودھ پلانا, 3 شہرہ 30 مہینے. 30 مہینے 2.5 سال ہو گئے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی مدت حمل بھی زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے اور اس کا بچے کو دودھ پلانا بھی 2.5 سال ہے, کیونکہ قرآن نے پہلے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ حملہ و فصالہ, اس کا بچے کو برداشت کرنا اور دودھ کی چھٹائی. 30 شہرہ, یہ 30 شہرہ جو ہے 30 مہینے, یہ پلٹ کے دونوں کی طرف آتے ہیں. پھر امام صاحب رحمت اللہ تک جب یہ روایت پہنچی کہ مدت حمل, ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے 2 سال فرمایا تھا کہ میکسیمم اتنی ہو سکتی ہے, تو یہ سب اجتہاد ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا 2.5 سال قرآن کہتا ہے, ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, تو ہم اس میں 6 مہینے اجتہادی طور پہ کم کر کے کہتے ہیں کہ ام المومنین کا فتویٰ ہے اور 2 سال ہو جائے گی. ہمارے زمانے میں فتویٰ اس پہ آ گیا کہ اب سائنٹیفکلی بچہ کتنی مدت تک ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے, اب وہ سائنس ہے, ساری دریافتیں ان کو مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 2 سال تک, اس کی تاویل اور توجیہ کرتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر جانتے ہوں گے, مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں. فصالو, بچے کا دودھ چھڑانا, امام صاحب رحمت اللہ فرمایا یہاں کوئی قید نہیں ہے, لہذا یہ 2.5 سال برقرار رہیں. دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حولین کاملین, عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کامل 2 سال. اب 30 مہینے دودھ چھٹائی کے, انہوں نے اس حکم کو کینسل کیا ہے یا 2 مہینے کی آیت نے پہلے حکم کو کینسل کیا ہے؟ اختلاف اس پہ. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال کی اس مدت کو کینسل کیا ہے 30 منتھس نے, اور امام یوسف اور محمد رائے امام اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو مدت تھی 2 سال اور 30 مہینے کو 2 سال نے کینسل کیا. یہ ہے اختلاف ان کا اجتہادی طور پہ. اس لیے ہمارے حضرات جو مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 سال تو اصل ہے, بچے کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے, اور اگر ڈاکٹرز یہ اجازت دیں تو پھر 6 مہینے کی اور اجازت ہے اس میں دودھ پلانے کو، گناہ نہ سمجھا جائے. اور اگر 6 مہینے بعد بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں بچہ بچے گا تو پھر مجبوری ہے، ادروائز 6 مہینے سے 1 دن بھی زیادہ پلانا گناہ میں شامل ہو جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے قائل نہیں. اب قرآن نے کہا ہے کہ 30 مہینے بچے کو سنبھالے گی اس کی ماں، امام مالک رحمت اللہ نے خود فرمایا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں اور یہ بہت اچھے نیک لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کی اولادیں دیکھو گے تو 4 سال بعد ہوتی ہیں. امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک حمل کی مدت 4 سال. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا، انہوں نے 2 سال قرار دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا زیادہ زیادہ میکس اس کا 2 سال کا ہو سکتا ہے. تو یہ اجتہادی چیزیں ہر زمانے میں، ہر آج ہمارے پاس سائنس تحقیق یہ چیزیں موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ایک سوال بہت نازک ہے، ہم بیان تو کر دیتے ہیں بھیا، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بہت نازک ہوتی ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید اس کا جواب ملنا بھی دشوار ہو. اب انہوں نے کہا ہے کہ سر محمدی کیا ہے؟ سر محمدی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کیا ہے؟ صوفیہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقت محمدی میں اور حقیقت احمدی میں، اور نقشبندیہ سلسلے کے ہمارے مشائخ جو آخری مراقبات کراتے ہیں وہ ہوتے ہیں حقائق الہیہ پہ یا حقائق نبوت پہ، 2 شاخیں بن جاتی ہیں. اور مراقبات میں ایک مقام ایسا یقینی طور پہ آتا ہے جبکہ شیخ پہ منکشف ہوتا ہے کہ اس آدمی کی طبیعت کدھر کو چل رہی ہے اور اسے کس طرح واصل اللہ بنانا چاہیے، ولایت کی کون سی نسبت اس میں منتقل ہو جائے گی. تو شیخ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ لے جائے حقائق الہیہ کی طرف تو میدان اور ہے، اور حقائق نبوت کی طرف لے جائے تو پھر وہ مراقبہ کرواتے ہیں کہ حقیقت موسوی کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشرب کی حقیقت کیا ہے، حقیقت احمدیہ کیا ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے، حقیقت عیسوی کیا ہے. ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پر جب مراقبات کروائے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دنیا نئی منکشف ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے شیخ عظما خانوہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے وارث تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کی توفیق سے اب کہاں ایسی چیزیں رہی ہیں، لیکن ان اللہ کی توفیق سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں طے کرنے کا موقع مل گیا تھا. تو ہم نے ان سے دریافت فرمایا تھا ہمیں لینا کیا کسی سے اور دینا کیا، لیکن ممکن ہے یہ باتیں کسی کے کام آئیں. ہم نے حضرت رحمۃ اللہ سے فرمایا تھا تو کہ اس مقام پہ پہنچ کے مجھ سے فرمایا، خود ہی فرمایا کہ اب حقائق کو شروع کریں. تو عرض کی حضرت کون سے حقائق کو؟ تو ہنس پڑے، فرمایا دونوں، حقائق نبوت بھی اور حقائق الہیہ بھی. پھر اس پہ جو کچھ سمجھاتے رہے وہ یہ چیز ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے، سر محمدی کیا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا، ہم سب ایک عالم برزخ میں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو دنیا سے گزر گئے، اللہ کی موجودہ مخلوق بھی، ہم سب دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جہان میں. اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا کہ وہ پیدا کرے تو سب سے پہلی چیز کائنات میں کیا پیدا کی گئی؟ محدثین نے کہا سب سے پہلی چیز عقل پیدا کی گئی. کچھ نے کہا سب سے پہلی چیز قلم پیدا کیا گیا، اللہ کہتا ہے نون والقلم، 29ویں پارے کی تفسیر میں آپ دیکھیں وہاں یہ روایات مل جائیں. صوفیہ نے کہا سب سے پہلی چیز اس کائنات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا. نور بمانا روح کے, اسی لیے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی میرا نور تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے اس کی کیا نسبت ہے؟ اور تو اور نور ماننے والے مسلک بریلوی حضرات میں امام احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی میں اس حدیث پر جب آئے ہیں نا تو ان کا قلم رک گیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ حدیث متشابہات میں سے. پہلی چیز جو پیدا ہوئی صوفیہ کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. اللہ نے پہلی چیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پیدا کی ہے تو وہ روح جو ہے حق اور خلق کے درمیان ایک واسطہ ہے. اس روح مبارکہ کا ایک سرا جا کر ملتا ہے حقائق الہیہ کی طرف, اور دوسرا سرا اس کا خلق خدا کی طرف ملتا ہے. اس لیے حقیقت محمدیہ جو ہے نا, سر محمدی جسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ اپنے علو شان میں ایک طرف اللہ کے حقائق کے ساتھ منسلک ہے, اور دوسری طرف وہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ منسلک ہے. اس روح مبارکہ میں اللہ کی حق کی نسبت, یہ بڑی گہری بات ہے, حضرت رحمۃ اللہ نے سمجھائی تھی. کیا لوگ تھے یار, فرمایا تھا کہ حق کے ساتھ یہ پہلی نسبت ہے کائنات کی جو جڑی ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ. اب اس برزخ میں ایک طرف وہ, ایک طرف حق تعالی شانو, اور مرتبہ خلق میں ذات محمدی جامع. اس حقیقت محمدیہ کا کبھی عروج ہے کبھی نزول ہے. عروج میں جب یہ حقیقت محمدیہ ہوتی ہے تو یہ حقائق الہیہ میں جا ملتی ہے, اور نزول میں جب آتی ہے تو اس کا تعلق خلق خدا سے ہو جاتا ہے. یہی وہ راز ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں زائرین اور جا کر سلام پیش کرتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رفاقت اعلیٰ میں جو کچھ مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں, روح مبارکہ کبھی خلق کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو سلام کا جواب دیتی. اس حقیقت محمدیہ کا جو رخ نزول کی طرف ہے جب خلق ہوا اور عروج کی طرف, اس حقیقت محمدیہ میں غالباً ہمارا خیال ہے غالباً سب سے پہلا آدمی جس نے اس مراقبے کو بہت گہرائی میں گئے ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. حضرت مجدد رحمت اللہ جب ڈوبے ہیں اس سمندر میں تو انہوں نے کہا حقیقت محمدیہ بھی ہے اور حقیقت احمدیہ بھی ہے, اور ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں, اور حقیقت محمدیہ یہ زمانہ اول میں ظاہر ہوئی اور حقیقت احمدیہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی. یہاں پہنچ کے اس عبارت سے فائدہ اٹھایا ہے مرزا غلام قادیانی, وہ تو کفر کی طرف چل پڑا تھا, اسے کہاں سے حقیقت احمدیہ نصیب ہوتی. حقیقت احمدیہ کوئی فرد تھوڑی ہے. اس نے کہا دیکھو حضرت مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ پہلے زمانے میں تھی, ہم بھی مانتے ہیں. مرزائی کہتے ہیں, مرزا طاہر نے بھی اس پہ بحث کی ہے, یہ مرزا طاہر نے بہت پڑھا لکھا آدمی. تو اسے کہا حقیقت محمدیہ پہ ہم سب متفق ہیں, حقیقت احمدیہ پہ جب تم بات کرتے ہو تو حقیقت احمدیہ کا پہلا پرتو جو اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے وہ یہ تھا. مرزا غلام قادیانی, ہم کہتے ہیں حقیقت احمدیہ کسی شخص کی صورت میں ظاہر ہی نہیں ہوتی, وہ تو جو آدمی ان منازل کو طے کرتا ہے اس پہ پرتو پڑتا ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واطی اور ہے. تو اس لیے حقائق محمدیہ جو ہے نا اس کا, اور حقیقت احمدی, حقیقت محمدیہ میں پھر دو جہتیں بن جاتی ہیں. حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے ایک کا تعلق آیان ثابتہ سے ہے, اور ایک کا تعلق مرتبہ احمدیت سے جو احدیت سے جڑ جاتا ہے، احدیت کی طرف جو چیز لے جاتی ہے، یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے واضح کی ہے. اور اس کے بعد اگلی بات، کاش اللہ تعالیٰ انہیں حیات دیتا تو ہم سے عرض کرتے کہ اس کے بعد کوئی جہان اور ہے. ہمیں اسی طرح یقین ہے اس جہان کا جس طرح یہ سورج ہے. یہ حقیقت احمدیہ کا تعلق احدیت سے اور حقیقت محمدیہ کا تعلق ایک اس سے، اور ایک آیان ثابتہ پر اگر آپ پڑھیں گے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو، آپ نے جو سر محمدی کی بات پوچھی ہے پھر آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ اگر آیان ثابتہ کی بحث پڑھیں گے فتوحات میں اور فصوص الحکم میں، تو فصوص الحکم کی جو آخری فص ہے اس میں انہوں نے بحث کی ہے حقیقت احمدی کی، حقیقت محمدی کی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ آیان ثابتہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آیان ثابتہ میں خدا نے ہر ایک سے پوچھا تھا کہ تمہیں کون سا مذہب چاہیے، آزادی ہے. مکمل آزادی جب عالم ارواح میں انسانوں کو ملی تو انسانوں نے کہا ہمیں اسلام چاہیے، یہودیت چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. وہ آیان ثابتہ پہ جو اس نے دستخط کیے تھے عالم آیان ثابتہ میں، اسی مذہب کے مطابق دنیا میں آیا. اب اسے یاد نہیں ہے تو یاد تو یہ بھی نہیں ہے کہ پیدائش سے پہلے وہ کہاں رہا، کچھ بھی یاد نہیں. اسی لیے جن لوگوں کے مراقبات میں گہرائی ہوتی ہے وہ پلٹتے ہیں، پھر انہیں کبھی کبھی آیان ثابتہ کا دور یاد آتا ہے کہ اچھا آیان ثابتہ سے، آیان ثابتہ کا مطلب آسان لفظوں میں سمجھے علم الہی، اللہ کے علم اور ارادے سے جب میں باہر آیا تھا، میری روح بنی تھی، تو اس وقت کیا ہوا تھا. یہ حضرت فرماتے تھے فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ، فرماتے تھے آیان ثابتہ سے جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا لائنز لگی ہوئی ہیں، تو مجھے اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کیا گیا تھا، میرے متعلق یہ فیصلہ فرمایا گیا تھا، تو میں نے ایک قدم اٹھایا تاکہ انبیاء علیہ السلام کی صف میں جا کر کھڑا ہو جاؤں، تو ایک فرشتے نے مجھے پر مارا اور اسے کہا ادب سے کام لو، پیچھے کھڑے رہو جو تمہارا مقام. اور دوسری طرف احدیت ہے، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد ایک اور کسی جہان کا ذکر بھی کیا ہے، وہ واضح ذکر نہیں ہے لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کسی جگہ کی خبر دیتے ہیں. اب کوئی صوفی ان مراقبات میں ڈوبے اور اس حقیقت محمدیہ سے بھی آگے کا سفر اللہ کے قرب میں طے کرے تو شاید اسے کچھ معلوم ہو. ہم نے ایسے ہی اس کا نام اپنے پاس سے رکھا ہے کہ وہ جہان حیرت ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد حیرت کے علاوہ کچھ نہیں، تو ہم نے اسی سے منطبق کر کے اسے لکھا ہے کہ حضرت پہ جہان حیرت کھلا تھا اور وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن ارشاد فرمایا، جب معراج ہوئی ہے نا تو آپ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، اور اس کے بعد آپ نے کہا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لوگو جس طرح مجھے بہت چیزیں دکھائی گئی ہیں قرآن میں بھی آیا ہے، دیکھو اپنی بات کی شہادت کے لیے آپ نے کہا کہ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دکھائی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں اپنی شہنشاہیت دکھائی کہ دیکھ ابراہیم ہم کتنے بڑے شہنشاہ ہیں، اور ہم نے زمین میں بھی ابراہیم کو دکھایا کہ دیکھ میرے ہونے کی لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے. خبر جب سفر کرتی ہے نظر کی طرف تو پھر یقین میں اضافہ ہوتا ہے.
اقبال نے حقیقت منتظر کا ذکر کیا ہے جبرے شعروں میں،
بہرحال
لمبی بات
ہے. ہاں نہیں مطلب اب اس سے زیادہ کیا سمجھنا ہے یار، چھوڑ
گہرائی والے معاملے
بہت گہری.